لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد پر. مومنین اکرام، ایام عزا کی آمد آمد ہے، لیکن اس سے پہلے کل کی جو مناسبت ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ روز مباحلہ کے جس میں پنجتن پاک علیہ السلام میدان مباحلہ میں حاضر ہوئے اور حق کامیاب ہوا اور باطل نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. مباحلہ کا عنوان آپ اہل ایمان کے ذہن میں، اور انشاءاللہ آج جو محافل منعقد کی جائیں گی اس میں ان تمام مطالب کو مطرح کیا جائے گا کہ کس طرح مباحلہ کے میدان میں حضرات معصومین علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان کی کیا وجوہات تھیں. لیکن آج ہم قلت وقت کے سبب بھی اور موضوع کی قید کی وجہ سے بھی جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اہتمام عزائے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ کس طرح سے سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کیا جائے، کیوں برپا کیا جائے، کس لیے برپا کیا جائے، اور ہمارے گردن پر جو حق ہے حضرات معصومین علیہ السلام کا، بالاخص حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اس کو ادا کرنے کی کس طریقے سے صحیح کی جائے، اس اعتراف کے ساتھ کہ اگر اس راہ میں ہم اپنی جان کو دے دیں، اپنے خون کا آخری قطرہ تک راہ حسین ابن علی میں قربان کر دیں، تو بھی ہم سید الشہداء علیہ السلام کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. مگر جتنا ہمارے اختیار میں ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم درد کر سکتے ہیں، اس حد تک ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوں. کیونکہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں: قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ دل کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں ہم نہیں کہتے جسمی لجسمکم سلم، ہمارا جسم آپ کے جسم کے قریب ہے؟ کیونکہ معاملہ جسم کے قریب ہونے سے حل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تھے ایک صلوات پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ مومنین کو گرانا گزرے، لطفاً تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں میرے، تاکہ مجھے بھی زیادہ ادھر ادھر توجہ نہ دینی پڑے اور آپ لوگ ادھر توجہ مرکوز رہے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا، محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے جسمانی اعتبار سے قریب تھے، بہت سارے لوگ قریب تھے. حتیٰ اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ آج میں جسمانی اعتبار سے امام حسین کے زیادہ قریب ہوں، یا وہ جو مد مقابل حسین ابن علی علیہ السلام کے آئے تھے وہ جسمانی مقابل اعتبار سے زیادہ قریب تھے، تو جواب یہی ہوگا یقیناً مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ امام حسین کے زیادہ قریب تھے. وہ امام حسین کو درک کر رہے تھے، امام حسین کو دیکھ رہے تھے، امام حسین کے کلام کو سن رہے تھے. لیکن ہوا کیا، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. امام نے کہا تھا تمہارے شکم حرام سے پر ہے اس لیے تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا. امام حسین کے خطبے میں ہے. آج میں اور آپ 1400 سال کی مسافت طے کر کے زمین کربلا سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنے اذخانوں میں اپنے گھروں میں فرش عزا پر بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اپنی خواتین کو چادر اڑاتے ہوئے اگر ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے تو اس کا مقصد ہے ہمارا دل کسی طرح سے امام حسین کے ساتھ چاہے کسی حد تک ہی صحیح جڑا ہوا ہے. کامل نہیں جڑا بھی لیکن کسی حد تک ہمارا دل الحمدللہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ جو حرارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے مومنین کے قلوب میں ہے یہ خود ایمان پر سند ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صلی علی محمد و آل محمد, اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر صلی علی. ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. یہ رسول اللہ سند دے رہے کہ جس کے دل میں حسین کی شہادت کی وجہ سے حرارت ہے وہ کم از کم ایمان کے درجے پر ہے. لہذا یہ حرارت جو میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں حرارت حسینیہ کہ ادھر ابھی ایام عزا آنے والا ہے میرا اور آپ کا ہم و غم ہو گیا کیا عزاداری کا اہتمام کرنا ہے, اس اہتمام اور اس حرارت کو میں اور آپ پروردگار عالم کی عظیم نعمت سمجھیں کہ واقعی خدا بند مطال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں جبکہ ہم جو کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اردو کی کمائیگی ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ نہ کرنے کو کچھ کہہ رہا ہوں. خوب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ اس راہ میں دے دیا, اب ہمیں جو ان کی عزاداری برپا کرنی ہے وہ عزاداری کیوں کرنی ہے؟ بی بی زارا سلام اللہ علیہ کے قلب کی تسکین کے لیے, جو کہ ہمارے وہاں معروف ہے جملہ ایسا ہی ہے. خوب اگر اس جملے کو بھی میں اور آپ صحیح مان لیں کہ واقعی ہم تسکین قلب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاطر عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری کیسی ہونی چاہیے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں کیسی ہونی چاہیے, یہ جملہ لفظ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ عزاداری ہونی چاہیے یہ جملہ مبنی برحق ہے. خود اس کے اندر آ جائے گا کہ عزاداری ہوتی کیا ہے, عزاداری کہتے کسے ہیں. عزاداری فقط وزاداری کا نام ہے کہ میں اور آپ ایک وضع اختیار کر لیں اس کو کہیں یہ عزاداری ہے یا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک کیفیت کا نام کہ جیسے ہی افق پر ہلال محرم نمودار ہو تو میرا اور آپ کا دل کربلا سے ایسا جڑ جائے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کہ دل یہ کہے کہ اے کاش ہم بھی ہوتے تو اس اعلیٰ درجے پر کامیاب و کامران ہوتے. دل یہ کہے, حسرت کرے دل, افسوس کرے دل اس بات پر کہ کیوں میں کربلا کے میدان میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے حاضر نہیں تھا. اور پھر جب دل حسرت کرنے لگے تو عہد کرے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرش عزا پر آ کر, مولا میں کربلا میں نہیں تھا لیکن اب یہ سانسیں جب تک چلتی رہیں گی آپ کی مدیون ہے, آپ کی احسان مند ہے, میں آپ کا مدیون ہوں, میں آپ کا قرضدار ہوں اور اس کام کو میں اس طرح سے انجام دوں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں, وہی کام عزاداری کہلائے گا. جس طرح ہم تقابل کرتے ہیں کہ جناب نمازیں یہاں بھی تھیں نمازیں وہاں بھی تھیں, کیا جاتا ہے نا تقابل, تھوڑی سی توجہ کر لیں اس پر کہ نمازیں امام حسین کے لشکر میں بھی تھیں, نمازیں یزید کے لشکر میں بھی تھیں. میں اس کو کہا کرتا ہوں وہاں جو تھیں وہ نمازیں نہیں تھیں, حسین کی راہ کو چھوڑ کر اگر کوئی سجدے میں سر رکھے تو یہ سجدے میں سر رکھنا نہیں ہے, یہ بت پرستی ہے, یہ اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہے حسین کی راہ کو چھوڑ کر, مگر غلط کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو چھوڑ کر میں کچھ بھی انجام دوں وہ انجام دینا میرا عبادت نہیں کہلائے گا. اس کا کوئی بھی عام نام رکھ لے, دنیا اس کو کہہ رہی ہو ہاں یہ عبادت, دنیا کہہ رہی ہو یہ روزہ ہے, دنیا کہہ رہی ہو یہ حج ہے, دنیا کہہ رہی ہو یہ نمازیں ہیں, دنیا کہہ رہی ہو یہ حسین ابن علی کی محبت میں کیا جا رہا ہے, اگر تعلیمات حسین ابن علی کے ہمارے نہیں ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس میدان میں بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ہمارے وہاں مرابط عزاداری ہے، میں نے پہلے بھی اس سے پہلے ان نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مرابط عزاداری بڑی محترم ہے۔ یہ جو آپ گھروں میں عزاخانہ سمجھ جاتے ہیں اور تھوڑی سے روشن فکر ہو جانے کے بعد ان کاموں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یہ روش اچھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں عزاخانہ سجائیں کمال احترام و اہتمام کے ساتھ۔ عزاخانے کا اہتمام زیبائش میں نہیں ہے، عزاخانے کا اہتمام سادگی میں ہے، عزاداری کا اہتمام سادگی میں، ہماری غذائیں سادہ ہوں، ہماری زندگی سادگی سے گزرے۔ کچھ تبدیلی تو آئے زندگی میں۔ آپ نے اکثر واقعا بعض زمانے روشن فکر جوانان اس بات کو ہنسی میں اڑا دیتے، اگر آپ غور کریں نا بزرگوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب بھی اسی فرنگ سے تعلق رکھتے ہیں جس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے وہاں ایک رواج ہے کہ محرم کے ایام میں، ایام اعظم میں، ہمارے وہاں پکوان نہیں چڑھتے، جس کو آپ عامیانہ لہجے میں کہتے ہیں کڑھائی نہیں چڑھائی جاتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی فقہ نے کہا ہے، کسی امام کی روایت ہے کڑھائی نہ چڑھاؤ، کیا وجہ ہے؟ کسی امام کی روایت نہیں ہے، کہیں ہمیں اس کا اشارہ نہیں ملتا، لیکن ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ دن وہ نہیں ہے کہ جس پہ تم اپنی عامیانہ زندگی گزارو، یہ دن تمہارے پکوان کھانے کے دن نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیے اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم نے کیا کیا؟ اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ہم اس کے ریپلیسمنٹ پر بعض ایسی چیزیں لے آئے، ہم نے اصول کو نہیں پکڑا، کڑھائی کو پکڑ لیا۔ اصول نہیں پکڑا ہم نے کہ اچھی غذائیں نہیں کھاؤ، سادہ زندگی گزارو۔ امام حسین کی عزت میں ہم نے کڑھائی کو پکڑ لیا، کڑھائی کے ریپلیسمنٹ پر ہم نے مختلف چیزوں کو انٹروڈیوس کروا دیا۔ میں پچھلے ہفتے ہی شاید غالباً ڈاکٹر مدثر آئے تھے، وہ آپ کو بھی طب کے حوالے سے بیان دے رہے تھے، ایک جھلک میں نے فیس بک کے اوپر ان کی دیکھی تھی کہ بیان کر رہے تھے جناب ایسی مرغن غذائیں مت کھائیے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم صحیح عزاداری نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر کو یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نہیں کر پا رہے سے۔ دادی نے، والدہ نے، رشتہ داروں نے سکھایا تھا کڑھائی نہیں چڑھنی، پھر کیا ہونا ہے؟ سادہ غذا کھانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ تو یاد ہوگا نا کہ کربلا میں کیا ہوا، کچھ تو ذہن میں آئے گا، کچھ تو اس غربت کا احساس ہوگا جو اہل بیت اطہار پر گزری۔ یہ احساس بہت بڑا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب مومن پانی پیے، تین سانسوں میں آداب بیان کیے، پانی پیے بسم اللہ کر کر، پڑھ کر، پینے کے بعد کہ الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہ علی الحسین، لعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ پانی پی کر امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے عوض گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ دل میں حسین کی محبت جو پیدا ہو گئی ہے، اب دلوں میں گناہوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک زیارت کے عوض خداوند متعال نہ جانے کیا کیا نعمتوں سے نوازتا ہے جو ہماری مادی آنکھیں نہیں دیکھتی۔ ہماری آنکھیں تو صرف یہ دیکھتی ہیں کہ جب ہم اربعین پہ گئے تھے تو ہمیں فلاں جگہ اچھا قہوہ ملا تھا، فلاں جگہ اچھی غذا ملی تھی، فلاں جگہ بھنا ہوا گوشت ملا تھا۔ اسی حسین ابن علی کے اربعین میں کہ جن کے بچے بھوکے اور پیاسے تھے اور وہ چہلو نہیں کر پائے، ہماری تو مادی نگاہیں یہ دیکھ کر آ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہماری مادی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ فلاں گھر میں عزاداری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ جناب کیا اہتمام ہوتا ہے؟ مثلا اتنے کھانے کے انواع اقسام کی غذائیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ فنا کٹھیا کے اندر جو ایک بڑھیا بیٹھ کر چھوٹا سا آزا خانہ سجائے، حسین ابن علی کو یاد کر رہی ہے، اس کے خلوص میں یہ عالم ہے کہ فرش عزائے حسین ابن علی پر نہ جانے کتنے ملائکہ آ رہے ہیں۔ کیونکہ ہماری مادی نگاہیں، یہ مادی نگاہیں بڑی خطرناک ہیں۔ بہت سے لوگوں نے امیر المومنین کو انہی مادی نگاہوں سے دیکھا تھا اور انہی مادی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ صرف اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ علی باغ کے اندر نوکری کرنے والے ایک مزدور ہیں۔ لہذا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل امیر المومنین کے ساتھ رسول اللہ نے پڑھایا تو بعض لوگوں نے کہا ہے، مدینہ کی عورتوں نے آ کر جناب زہرا سے کہا کہ علی کے پاس تو مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ مادہ پرست نگاہیں تھیں، اپنے دور میں علی ابن ابی طالب کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی، خود مولا موجود تھے۔ آج ہم ممبر سے قصائد و فضائل سن کر واہ واہ کرتے ہیں، اس دور میں تو مولا موجود تھے، لیکن وہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، مادیت کا غلاف آنکھوں پر، عزائے امام حسین علیہ السلام پر مادیت کا غلاف نہ چڑھنے دیں۔ جس طرح ہم نے اصول کو چھوڑ کر کڑھائی کو پکڑ لیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے رنگوں کو چھوڑ کر ایک رنگ کو پکڑ لیا ہے مگر اس کی کیفیت کو نہیں پکڑا۔ کیوں کالا لباس پہنوں محرم میں؟ کیا وجہ تھی کہ میں کالا لباس پہنوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی کہ آپ کے علماء بھی پہنتے ہیں، فقہا بھی پہنتے ہیں، مراجع بھی پہنتے ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں سیاہ لباس پہننے کی، حتیٰ وصیت کرتے ہیں بعض فقہا۔ آیت اللہ مرشی کی وصیت معروف ہے کہ میری قبر میں وہ لباس رکھنا جو محرم و سفر میں حسین ابن علی کی عزاداری میں پہنا ہے۔ اس لباس کو بنوانے کے لیے آپ بتائیے، ایک عزادار کو ضرورت ہوتی ہے کہ جا کر درزی کو بتائے کہ ایسے سینا، ایسے مت سینا، یہ والے دکمے، یہ والے بٹن لگانا، یہ مت لگانا۔ اگر یہ عزاداری ہے، خود بتائیے یہ عزاداری ہے، وزاداری ہے۔ کیا کیا؟ جس طرح کڑھائی کو پکڑ لیا، ہدف اور مقصد کو نہیں پکڑا، اسی طریقے سے یہاں پہ صرف رنگ کو پکڑا ہے، ہدف کو نہیں سمجھا۔ کیوں سیاہ لباس پہنوں؟ معروف ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کے سامنے سے تو ہنستا ہوا گزرے، آپ جائیں گے کھڑکی میں پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کوئی جائے گا؟ لیکن اسی گھر کے سامنے سے اگر کوئی روتا ہوا چیخے مارتا ہوا گزرے، کتنے لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے؟ عزاداری کی فلسفے کو سمجھے، عزاداری ہے کیا؟ دوسرے سمجھ گئے، انہوں نے کہا عالم کی طرف دیکھنا حرام ہے، دشمنان اذان نے یہ نظریات اس لیے رائج کی کہ عالم کی طرف دیکھنا مثلا نکاح فسخ ہو جائے گا، علی الظاہر جیسا کہ سنا گیا ہے۔ مجلس میں مت جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ عزاداری کے اندر اتنی اٹریکشن ہے، اتنی اٹریکشن ہے کہ جب ہم شاہراہوں پر روتے ہوئے گزریں گے نا، خود بخود فطرت انسانی اس جانب متوجہ ہوگی، بابا یہ کون سی قوم ہے جو ہر سال روتی ہوئی نکل آتی ہے؟ تحقیق تو کرو ان کے بارے میں، یا ائمہ نے ہمیں وہ مرکز دیا ہے۔ ہنستا ہوا کوئی گزرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، روتے ہوئے گزریں گے سب پوچھیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنے جلوس ہمارے شاہراہوں سے روتے ہوئے گزرتے ہیں؟ سوگواری والا انداز ہوتا ہے ہمارا، حتیٰ فاتحہ شکنی کے وقت، جسارت کر رہا ہوں، معذرت خواہ، وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت ٹھنڈے شربت کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے حلق سے اور میرے حلق سے شربت اترنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ سوچ کر ہی ہمیں رونا آنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا گیا۔ فلسفہ اعضا کو سمجھنے کی ضرورت ہو، خود رونے کے اوپر، خود غمزدہ انسان کی سانسوں کے اوپر، نفس المحموم لحزننا تسبیح، ہمارے غم میں سانس لینے والا گویا اس کی سانس سانس نہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری سے میں نے 2 سال پہلے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو اتنا گلیمر اس کے اندر آ رہا ہے، اس کو خدارا سنبھالیں، تاکہ بچوں کو ہم عزاداری دے کر جائیں، وزاداری دے کر نہ جائیں۔ صرف وزا دے کر نہ جائیں، بچوں کو عزا دے کر جائیں۔ مگر محرم میں نئے کپڑے پہننا حرام ہے؟ قطعاً حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن کیوں ہمارے گھر کے بزرگ ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے؟ ताकि हमें एहसास तो रहे क्या हुआ है करबला, पता तो चले कि मुहर्रम है किस चीज का नाम। फिर खुद आप मुझे बताइए कि जब इंसान अज़ा इमाम हुसैन अलैहि सलाम दिल से करेगा, रूह से करेगा, रस्म समझकर नहीं, घर का एक ट्रेडिशन समझकर नहीं, बल्कि अज़ा इमाम हुसैन इसलिए करेगा कि मौला हुसैन अलैहि सलातो वसलम की उस कुर्बानी को दर कर लूं। और फिर जब वो ये जुमला इमाम हुसैन का सुनेगा, मिथली ला युबाय व मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करेगा, उसके दिल में जुर्रत पैदा होगी या नहीं होगी? यकीनन जुर्रत पैदा होगी जब वो देखेगा कि सैयदुल शहदा जैसी शख्सियत ने अपने आप को इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, वो इस्लाम के किसी भी उसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा कतन, वो इस्लाम के किसी भी उसूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब वो देखेगा कि आशूरा जैसे संगीन दिन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को मुकद्दम रखा, जबकि सुबह से लाशें उठा के ला रहे थे, वो अपनी मामूली सी परेशानी के अंदर नमाज को छोड़ सकेगा? यानी कैसे कैसे उसूल इमाम हुसैन ने हमें दिए, रोजे आशूरा का दिन संगीन तरीन दिन, सख्त तरीन दिन, मुसीबत ज़दा दिन, और सैयदुल शहदा उसके अंदर सबसे ज्यादा महजून हस्ती, वो गमज़दा शख्सियत नमाज जमात में नमाज पढ़ाते हुए नजर आ रहे, अपने असहाब को दुआएं देते हुए नजर आ रहे। उस वक्त भी दुश्मन को, आप अगर आशूरा के अहवाल को पढ़े, और इंशाल्लाह उलमा ने आपके सामने बयान किया होगा, दो खारजी भाई पता है किस वक्त इमाम हुसैन के पास आए कि जब सब शहीद हो चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं, हत्ता जनाबे अली असगर भी शहीद हो चुके हैं। अब इमाम हुसैन अली सलातो वसलम तनो तन्हा है। उस वक्त इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। ये बात जगह कि इमाम हुसैन अली सलाम की जब तन्हाई को देखा और इमाम हुसैन को उसी तनो तन्हा राहे हक में जिहाद करते हुए देखा, तो इन खारजी भाइयों ने अपनी तलवारें सैयदुल शहदा के कदमों में लाकर रख दी। खारजी थे, खारजी सरसख्त दुश्मन थे आइमा के, इमाम अली से लेकर इमाम हसन और इमाम हसन से इमाम हुसैन, सख्त दुश्मन। ये दो खारजी भाई इमाम हुसैन के पास आए, जिन्होंने सुबह से अब तक जंग की थी इमाम हुसैन के खिलाफ, आए और आकर इमाम हुसैन अली सलाम के पास तलवार रख दी। काम जबना रसूलुल्लाह, अब हम आपके खिलाफ नहीं लड़ सकते, हम आपके हम रकाब लड़ेंगे। दिल पर इमाम हुसैन अली सलाम के कलेमात की तजल्ली हुई, इमाम हुसैन की राह में लड़कर शहीद हो गए। अब आप खुद बताइए, मैं और आप, क्या आशूरा के दिन अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का वजीफा हम पर साकित हो जाता है? साकित नहीं होता। इमाम हुसैन ने रोजे आशूर, ऐन रोजे आशूर 61 हिजरी को आखिरी वक्त तक ये चाहा कि लोग मेरे कत्ल से बाज रहे, हिदायत की तरफ आ जाएं। हम कितना कोशिश करते हैं दूसरों को हिदायत की तरफ लाने के लिए, कितना तहम्मुल का इजहार करते हैं। आप तो अलहम्दुलिल्लाह एक शिया आबादी के अंदर रहते हैं, लेकिन फर्ज करें अगर मैं गैर शिया आबादी में साथ में रह रहा हूं, घर में मजलिस कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए अपने घर के स्पीकर की आवाज कम कर दूं कि मेरे घर में पड़ोसी जो चाहे सुन्नी हो, हनफी हो, मालकी हो, बरेलवी हो, हत्ता मुसलमान ना हो, उसके घर में कोई मरीज है, उसको मेरे लाउडस्पीकर से अजियत ना हो, और जाकर उसको यह पैगाम भी दे दूं कि मैंने सिर्फ इसलिए कि आपके घर में मरीज है, अपने घर में मजलिस अज़ा में माइक को आहिस्ता आवाज में रखा कि आपको असीयत ना हो, या आपके बच्चे का इम्तिहान होने वाला है, उसकी पढ़ाई में मैं मुखिल ना हूं। अगर ये पैगाम अहले बैत है, ये अहले बैत का पैगाम है। रास्ते में जब ये सैलानियां गई हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर, आप वो वाकया सुनते हैं, लेकिन क्योंकि मसाइल पे सुनते हैं इसलिए गुजर जाते हैं। आप देखते हैं कि बाज जगह पर बीबियों को जब ठहराया गया है, तो बीबियों ने साहिब खाना से या उस खातून खाना से सवाल किया है, पूछा है, हम अब तक अपने शहदा को रो नहीं सके। रोना एक बेख्तियारी अमल है, लेकिन बीबी ये पूछकर हमें बता रही है कि देखो अखलाक तुम्हारा ऐसा हो कि लोग तुम्हारे करीब आए, तुम हमारे सफीर बनो इस आजादारी के जरिए, تمہارے کاندھوں پر سفارت کا بوجھ ہے، تم سفیر حسین ابن علی ہو، تم جہاں جاؤ گے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے پہچانے جاؤ گے. اپنے گھر پہ بھی فرش ازا پر ان کو بلاؤ، اپنی مجالس میں بھی بلاؤ، اس لیے نہیں کہ آ کر آئیں اور آ کر حلیم کھا کے چلے جائیں. یہ سب چیزیں فنی ہیں، اصل چیزیں پیغام حسین ابن علی، ابلاغ حق، کہ ان کو کیا پہنچایا، پہنچایا کربلا یا نہیں پہنچایا. اگر اب تک کربلا نہیں پہنچا سکے تو کیا کل سید و سردار آقا مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہم سے آ کر سوال نہیں کریں گے کہ تم نے عزاداری میں کیا کیا. امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچانا ضروری ہے. کم سے کم جوانان عزیز، بزرگان اس بات کو، اس بات کی تضمین کریں کہ عزاداری سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سیرت امام حسین کا بھی جوان مطالعہ کریں. گھر میں بیٹھتے ہیں نا، دوسری باتیں بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کرتے ہیں، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے جب ساتھ گھر والے جمع ہوتے ہیں. کتاب لے لیجئے، حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، چھوٹے چھوٹے اس میں امام حسین کے خطبات ہیں. گھر میں بیٹھ کر 68 دن ہیں، 68 دنوں میں روزانہ ایک بات امام حسین کے گھر میں پہنچائے. ابھی تو ہم تک نہیں پہنچائے کہ امام حسین نے خطبات دیے کیا ہیں، واقعی عجیب معاملات. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شبہات وارد ہوتے ان کا میورات دفاع نہیں کر پاتے، کیونکہ خود مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے جوان مطالعہ نہیں کرتے. مشہور ہو گیا بس، اس شہرت کی وجہ سے میں اور آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال دوں، اور اس مثال کے بعد کوشش کروں گا آپ کی زحمت تمام ہو. کوفے والوں کی سرزنش آپ نے بہت سنی ہوگی، سنی ہے نا آپ نے، خاص عوام سے سنی ہوگی، حتیٰ علماء سے بھی سنی ہوگی، جناب کوفہ ایسا ہے اور کوفہ ویسا ہے. سنا یا نہیں سنا؟ اچھا، کوفے کو اتنا متہم کیوں کیا جاتا ہے؟ واقعی کوفے والے برے تھے؟ واقعی کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا؟ تصور کیجئے سر، اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ ہے کشمیر کا حال احوال، اس کرفیو کا کچھ ہے ایسا ذہن میں خاکہ؟ فرض کر لیں آج، اور خدا بندے متعال ہماری زبان کو مبارک کرے اور اس دعا کو مستجاب فرمائے، آج ابھی اور اسی وقت خدا بندے متعال ہمیں ان کے شیعوں میں سے بھی قرار دے اور ان کے مطیعین میں سے قرار دے، امام زمان کا ظہور ہو جاتا ہے. آج اور اسی وقت امام زمان کا ظہور ہو جاتا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کشمیر والے کتنا نکلیں گے امام زمان کے لیے؟ کتنے پرسنٹ نکلیں گے؟ کتنے پرسنٹ نکل سکتے ہیں؟ کیا تصور ہے آپ کا؟ یہ تاریخ کی وہ باتیں ہیں کہ جس کو چونکہ دوسروں نے چڑھا دیا، میری اور آپ کی زبان پر بھی چڑھ گئی. کوفہ بے وفا، کوفی بے وفا، کوفوں نے، کوفہ اگر اتنا ہی بے وفا تھا امام علی کیوں آ گئے؟ صحیح ہے کوفے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے دعا کی ہے، پانچ قسم کے افراد تھے، اور ان پانچ قسم کو میں یاد پڑھ رہا ہے مجھے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کے ساتھ میں نے اسی مسجد میں بیان کیا ہے. ان میں سے ایک گروہ تھا جو شیعوں کا تھا، لیکن امام حسین کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کوفے والوں نے خط لکھے تھے اور امام حسین کو بلا کر شہید کر دیا، ہمارے جوان اس کا جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ کیونکہ خود نہیں پتا، سیرت کو نہیں پڑھا. محرم آتا ہے، آ کر گزر جاتا ہے. ہم بھی خطیب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسی مجلس پڑھیں جو مجمع کو گرما دے، اور ہماری مجلس تمام ہو جائے اور مشہور ہو جائے. اتنا چھوٹا ہدف نہیں رکھنا عزاداری کا. یہ عزاداری آپ خون حسین کے بہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا ہدف ہوگا اس کا؟ کسے میری مجلس، میرے امام بارگاہ کی مجلس، میرے عزاخانے کی مجلس، میری انجمن کی مجلس کامیاب ہو جائے، میری تنظیم کی مجلس کامیاب ہو جائے، بس اتنا سا ہدف؟ کوفے والوں کے لیے جو مشہور ہوا وہ ہم نے بھی سن کر سمجھ لیا. آپ خود بتائیے، یہی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خط بھیجا اور امام کا ساتھ نہیں دیا، सवाल तो सबसे पहले मक्का और मदीना वालों से होना चाहिए कि जब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ये कहकर निकल रहे थे इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाहि फी उम्मत जद्दी, तो क्यों मदीना वाले इमाम हुसैन के साथ नहीं आए, क्यों मक्का में इब्ने उमर ने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, क्यों अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इमाम हुसैन के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। मगर क्या सवाल मक्का और मदीना वालों से नहीं होना चाहिए? इमाम हुसैन ने जब कयाम कर लिया और इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए तो कूफे वालों ने खत लिखे। इमाम के कयाम की बुनियाद कूफे वालों के खुदूत नहीं थे, खुदूत तो मक्का में आए। इमाम हुसैन पहले कह चुके थे मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अब आप खुद बताइए मक्का और मदीना वालों से सवाल बनता है या नहीं बनता कि बाबा आप क्यों इमाम हुसैन का साथ नहीं दे रहे? कूफे वालों की तो बात बात में, इमाम हुसैन के लिए नौबत ही क्यों आई कि मदीना छोड़ना पड़े? जो आपने कूफे वालों को बेवफा मशहूर कर दिया है, इमाम जमान अलैहिस्सलाम भी आएंगे वहीं पर अपना दारुल खिलाफा बनाएंगे। लेकिन क्योंकि शुबहा इतना ज्यादा कवी होकर सामने आया हो, वो जहन पर ऐसा मुसल्लत हो गया कि हम खुद बाज़ दफा कूफा जैसे बाफजीला शहर की तजीक करने के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया? जिन्होंने साथ नहीं दिया आमदन, खुदामंद मुताल उन पर लानत करे, उनकी खबरों पर अपना शदीद अजाब नाजिल करे। लेकिन कितने ही लोग थे जो असीर कर लिए गए थे, मुस्लिम शहीद हो गए थे, हानी शहीद हो गए थे, मुख्तार असीर जिंदान थे, और इसके अलावा जो लोग पहुंचा सकते थे अपने आप को उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, हबीब ने मज़ाहिर वहीं से गए थे। इतनी बड़ी जमात नहीं थी शियों की वहां। फिर आप इन हालात के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, वही बात जब मैं कहता हूं तारीख का जब मुताला किया जाए तो अपने आप को उस दौर में महसूस किया जाए। ऐसा ना हो 1440 हिजरी या 1441 हिजरी के अंदर जब मैं तारीख पढ़ूं तो अपने आप को 1440 और 41 के अंदर महसूस करूं, नहीं, अपने आप को लेकर जाऊं 1960 हिजरी में और फिर जाकर देखूं मेरा किरदार क्या होता। अगर मैं उस वक्त होता तो ये कहने के काबिल आज मैं होता या लई तनी गुन तुम माकुम फाफूज अफौजा नजीमा, काश मैं आपके साथ होता तो इस आला मनसब पर फाइज होता, फिर मैं तज़िया सही कर सकूंगा आज कितना उनका साथ दे रहा हूं। आज तो कोई इब्ने ज़ियाद की तलवार मेरे सर पर नहीं है, आज तो कोई आकर मुझसे ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छा लिबास पहनो, मैं अगर पेवन लगा हुआ लिबास भी पहनूंगा तो भी मेरे सर पर कोई तलवार तो नहीं है। फिर बहुत अच्छे दौर में जिंदगी गुजारे मैं और आप, ये जो हमारे घर चले इसी शहर में, ये जो हमारे अजखानों को जलाया गया है, ये जो हमारी अजदरी के ऊपर हमला होता है, फिर कह रहा हूं बहुत अच्छा दौर है। अहले बैत के चाहने वालों ने ऐसा दौर गुजारा है कि जिसमें अजदारी के लिए असलन इम्कानात मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी अजदारी करते थे, आजाए बदन को कटवाकर हुसैन इब्ने अली की जियारत किया करते, बच्चों को असीर करवाकर इमाम हुसैन की जियारत के लिए जाया करते थे। हमारे लिए तो बड़ा आसान है क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुले हुए हैं, कारवान जा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ के साथ ही सही पहुंच तो जाते हैं करबला, और उस करबला में जाने के बाद मैं और आप जहां आजादारी करने के लिए जाते हैं, हम में से जो लोग जा चुके हैं उसको समझते होंगे, खुद अपनी कैफियत को, हमें कितना अपने आराम का ख्याल होता है, हमें कितना अपनी गिजाओं का ख्याल होता है, हम कितनी दफा सिर्फ इस बात पर नोक झोंक करते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, हम कितनी दफा उन लज्जात को तर्क करते हैं। देखिए अज़ाए इमाम हुसैन, अभी मौलाना ने कहा था ना कि तालीमात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उतारे। हम एक कारवान में गए माजरत के साथ, क्योंकि तजुर्बा है इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इन बातों पर दिक्कत करें। हम एक कारवान के साथ गए 8 मुहर्रम के दिन, मुख्तलिफ किस्म के कबाब, भुना हुआ गोश्त, हाजरी के नाम के ऊपर तमाम मजेदार खा रहे हैं। جب کہا کہ کربلا میں گوشت کھانا مستحسن نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، وفات الجنان کے اندر آداب موجود ہیں کہ امام حسین کی زیارت کیسے کی جائے، کہا مولانا یہ تو مولا کے نام پر ہے، مگر مولا کے نام کے اوپر ہے تو مولا کی تعلیم کے خلاف بھی کہیں تو بھی صحیح ہے. امام صادق نے کہا تمہارا ایسا آنا نہ آنے سے بہتر ہے، تمہارا نہ آنا تمہارے آنے سے بہتر، یعنی تم مت آؤ ایسے قبر پر ہمارے جد کی. جب اپنے باپ دادا کی قبر پر جاتے ہو تو معذور جاتے ہو، جب میرے جد کی قبر پر آتے ہو بھنے ہوئے گوشت رکھ کر لاتے ہو. کیوں کہہ رہے امام یہ؟ اچھا پھر بہت ساری چیزیں ہمیں تخریب کرنے کے لیے، ہمارے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے، جیسے کہا گیا نا پردے کے حوالے سے کہ نگاہوں میں پردہ ہونا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں بہت فریکوینٹلی ہم لوگ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کو سنبھالیں، بزرگان سنبھالیں. آپ چاہے مجھ پہ دقیانوس ہونے کی مہر لگا دیں، بہت تیزی سے ہمارے جوان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لال کپڑے پہن لوں تو کیا ہے، دل میں غم ہونا چاہیے. یہ دل کے غم کا اظہار میرے اور آپ کے لباس سے اور انداز سے ہوتا ہے. یہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، یہ تبدیلی خطرناک ہے، یہ مثبت تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ رنگ کے جو ہم نہیں پہنتے، صحیح ہے شرن جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں شرن حرام ہے، لیکن جس طرح سے تبدیل کیا جا رہا ہے نظریات کو، کل کو کوئی کہے گا کہ ضروری ہے میں مجلس میں جاؤں دل میں غم ہونا کافی ہے، ضروری ہے میں فرش اعضا پر بیٹھوں دل میں غم ہونا کافی ہے، ضروری ہے اپنے گھر میں علم سجاؤں دل میں غم ہونا کافی ہے، ضروری ہے مرثیہ پڑھوں مرثیہ سنوں دل میں غم ہونا کافی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پردے کے بارے میں کہا کہ ضروری ہے کہ حجاب کیا جائے آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، نہیں. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے بالکل آزاد چھوڑ دیا. اب تمہیں جو کرنا ہے آزاداری کے نام پر کر لو. دو طبقات ہیں، مد مقابل ایک گروہ ہے جو دین کے نام پر کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے دوسروں کو کافر قرار دے، دوسروں کا خون بہائے، دوسروں کے ناموس کا احترام نہ کرے، مال کا احترام نہ کرے. ادھر ایک گروہ ہے کہ جو دل میں آئے آزاد کے نام پہ کرو. نہ، ایسا نہیں ہے. آئمہ نے ہماری باؤنڈریز کو معین کیا، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے خود بتایا ہے. سید سجاد خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں، خود جناب زینب کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ حجاب کتنا لازم ہے. کمال دین کے ساتھ، کمال احترام کے ساتھ، کمال حیا کے ساتھ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام منعقد ہو. پچھلے سال میں نے کچھ افراد سے جو ایسے مناسب پر تھے کہ جو یہ کام کر سکتے تھے ان سے گزارش کی تھی، دیکھیں عاشورہ کے اور نو محرم کے جلوس کو منظم کیا جائے. خواتین کے لیے الگ دو شرائط ہیں آپ کے پاس. اگر آدھے راستے پر آدھی روڈ کے اوپر ایمبولینسز وغیرہ جاتی ہیں تو آپ آدھے پہ خواتین کا اہتمام کر سکتے ہیں، مگر یہ کیا سلسلہ ہے کہ سب آپس میں مخلوط. اور اس کے بعد میں جب کہا جائے کہ تمہارے حج کے اوپر کیا سب مخلوط نہیں ہوتے؟ اگر جان یہ قیاس ابو حنیفہ کیا کرتا تھا، قیاس ہمارے مکتب میں نہیں ہے، مگر حج پر اگر سب ایک ساتھ مل کر حج کر رہے ہوتے ہیں، نماز جماعت میں بھی سب مل کر آ جائیں تو نماز صحیح ہو جائے گی. عورت آگے طواف کر رہی ہے مرد پیچھے طواف کر رہا ہے، طواف صحیح ہے. نماز عورت آگے پڑھ رہی ہو مرد پیچھے پڑھ رہا ہو، نماز صحیح ہو جائے گی. بعض فقہا کی فتاوی جا کر دیکھیں. قیاس کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک الگ طریقہ ہے، دین نے معین کیا ہے، دین نے بیان کر دیا. کیوں شہدا کے سروں کو آگے رکھوایا؟ اگر آپ اس کو جلوس سے تعبیر کریں، کیوں شہدا کے سروں کو آگے رکھوانے کی فرمائش کی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے؟ تاکہ ہماری طرف تاکہ نظریں نہ اٹھیں، مگر ہم ان بیویوں کے ماننے والے ہو کر اس طریقے کے قیاس کرتے رہے. ان چیزوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، وَإِلَّا ان کی روحانیت اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے کھو دی تو یقین جانیے پھر ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ آزاداری ہے سید الشہداء، جتنی دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ہمارے اجداد نے ہمیں پہنچائی ہے، اس آزاداری کو ایسے ہی ہمیں آگے منتقل کرنا ہے. تظاہر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، اور اس عزا کے ذریعے میں اور آپ امام کے مطیع اور امام کے فدائی اور امام کے جانثار بن سکیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستضعفیہا استجب دعواتنا، یا اللہ 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 یا اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے عوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، آئم معصومین تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کے آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، علماء اعلی مراجع اعظم بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع دشمنان انقلاب جس رنگ و روپ و بحث و لباس میں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما، عزاداری سید الشہداء و عزا خانوں کی و جلوسائے عزا کی و عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، عزا کو تخریب کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے چہروں سے پردوں کو فاش فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بجاه النبي الامين وعليه الطيبين الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم